أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين. ہماری گفتگو علم عرفان کے بارے میں ہو رہی ہے اور ہم نے بتایا کہ علم عرفان کی اپنی تاریخ ہے، علم عرفان ایک حقیقت ہے، علم عرفان کی اپنی تعلیمات ہیں، علم عرفان قرآن و سنت اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے کسب فیض کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم عرفان جو آج تک پہنچا ہے وہ مختلف زمانوں سے ہوتا ہوا، مختلف نشوب و فراز سے ہوتا ہوا یہاں تک ہمارے پاس آیا ہے. اور جب بھی ہم کسی علم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے شاگردوں یا اس کے مروجین یا اس کے مدرسین اور معلمین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اس بنا پر کل تک کی جو گفتگو تھی ہماری، گزشتہ بحث کی، وہ در حقیقت علم عرفان کے ان عرفا کے بارے میں ہے کہ جو مختلف زمانوں میں جیتے رہے ہیں. ہماری آج کی چھٹی گفتگو اور چھٹی نشست جو ہے وہ در حقیقت علم عرفان کے عرفا اور صوفیوں کے بارے میں ہے. گزشتہ بحث میں ہم نے یہ کہا تھا کہ قرن اول تک، یعنی پہلی صدی ہجری تک، کوئی بھی صوفی عارف بعنوان صوفی عارف نہیں تھا. دوسری صدی کے بعد جو ہے یہ اصطلاح استعمال میں آئی، اور پھر ہم نے دوسری اور پہلی صدی کے بعد صوفیوں کا تذکرہ ہے، اور جن میں سے معروف ترین نام جو ہے ہم نے کہا تھا ابو ہاشم صوفی ہے، جو استاد ہے سفیان ثوری کا. سفیان ثوری یہ وہ صوفی ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جیتا رہا ہے. خوب، اس کے بعد ہم نے مختلف صوفیہ کا تذکرہ کیا تھا. اب آتے ہیں تیسری صدی ہجری کے عرفا کی جانب. ظاہر بات ہے کہ اب تابع تابعین کے دور بھی گزر گیا ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تابع تابعین، اور پھر تیسری اور چوتھی نسل آ رہی ہے اب دوسرے سال میں. اس بنا پر سب سے پہلی شخصیت کے جس کا نام صوفیہ میں لیا جاتا ہے، اور اہل سنت کے یہاں ان کا بڑا احترام ہے، اور اہل سنت جو ہیں ان کو در حقیقت ایک عظیم شخص کے عنوان سے مانتے ہیں، بایزید بسطامی، جن کا نام تیفور بن عیسیٰ تھا، اور یہ اہل بسطام تھے. اور در حقیقت یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے فنا فی اللہ و بقا باللہ کی گفتگو شروع کی اور اپنی زبان پر لے آئے. فنا فی اللہ در حقیقت اگر اس کو آسان زبان میں کہا جائے تو وہ مجذوب در خدا اس کو کہا جائے گا. اچھا، جب بھی کسی بھی اصطلاح کو استعمال کیا جائے تو اس کی توضیح اور وضاحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اردو میں جب آپ باللہ کہتے ہیں، فنا فی اللہ بقا باللہ، خب بعض اوقات جب یہ اصطلاحیں استعمال کی جانے لگی ہماری مجالس میں اور ہماری محافل میں تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، چونکہ کما حقہوں سے آشنا ہی تھی. اب یہ باللہ کا جو تصور ہے، ہماری یہاں باللہ جو ہے وہ ایک جانور کو کہا جاتا ہے باللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں بقا باللہ، اب وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے. تو پہلے اس علم سے پہلے ان اصطلاحوں کا واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بقا باللہ سے کیا مراد ہے، فنا فی اللہ سے کیا مراد ہے. آخر میں یہ ہے، اب آپ کہیں گے بقا باللہ، لوگ اس کو جانور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا. وہ جو ہے وہ اپنی مثلا اپنی سنا رہے ہیں، لوگ اپنی سن رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. فنا فی اللہ یعنی خدا میں مجذو، خدا میں فنا شخصیت، اس کو کہتے ہیں فنا ہو گیا اللہ میں. بقا باللہ یعنی کہ جو در حقیقت یوں کہوں کہ اللہ کی یاد کے ساتھ لوگوں میں باقی رہے، زندہ رہے، اس کو بقا باللہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے، وہ جنگلوں میں نکل جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے. لیکن بقا باللہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مجذوب تو ہوتا ہے لیکن لوگوں میں آ کے کیا کام کرتا ہے، لوگوں میں آ کے وہ در حقیقت یوں کہوں کہ ہدایت کا کام کرتا ہے، جو عرفا کے درجات بیان کیے گئے. یہ پہلی شخصیت تھے. اچھا، خود کہتے ہیں کہ میں اپنی جسم سے ایسے نکل گیا جیسے مار جو ہے اپنی کینچلی تبدیل کرتا ہے, اس کی جو کھال ہوتی ہے سانپ جو ہے اس کو چینج کرتا ہے, اتار دیتا ہے, پوری کی پوری اتار دیتا ہے غلاف کی مانند. تو کہتے ہیں جس طرح سانپ نکل آتا ہے اپنی کینچلی سے یا اپنی کھال سے, اسی طرح میں نے اپنے بدن کو چھوڑ دیا, یعنی مجرد جس کو کہا جاتا ہے, تجرد جس کو کہا جاتا ہے, کہ انسان اپنے بدن کو چھوڑ دیتا ہے اور حالت تجرد میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی اصطلاحیں ہیں علم عرفان میں, اور ان کو جو ہے جو عرفا ہیں اصحاب سکر کے نام سے جانتے ہیں, سین سین کاف اور رے سکر. خوب سکر سکر سین کاف لے شکر ہوتا ہے, شکر کی وجہ سین لگا دیں سکر. اصحاب سکر خوب میں بتا رہا ہوں, یہ جب آپ اصطلاحات عرفان پڑھیں گے تو وہاں پہ آئے گا, میں اس کو یہاں پر یعنی جو در حقیقت اپنی جو خدا میں ڈوب کر مست ہو جائے خوش ہو جائے, آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, اور سیراب ہو جائے اس کو سکر کہا جاتا ہے. خیر ان میں جذبہ ہوتا ہے, جذبہ روحانی معنی میں جذبہ, اردو ادب کے لحاظ سے جذبہ نہیں, کہتے ہیں نا آپ میں جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اسپرٹ ہے, لیکن ان علم عرفان میں جذبہ کیا ہے, در حقیقت جذب کرنے کی, جذب ہونے کی صلاحیت, ٹھیک ہے نا, خدا تک پہنچنے کی صلاحیت کو جذبہ کہا جاتا ہے. خوب بعض نے کہا ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کا سقا تھا, بھائی یزید بستامی امام صادق علیہ السلام کے گھر میں پانی لے کے آتا تھا, بہرحال لیکن کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے, کیونکہ بھائی یزید بستامی نے امام صادق کے زمانے کو درج نہیں کیا. یہ پہلا عارف تھا, پہلا صوفی تھا. دوسرا صوفی بشر حافی یا بشر حافی جس کا ہمارے یہاں, ہاں وہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ مشہور ہے, ننگے پیر دوڑا تھا, یاد ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے, ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے, اس کا مطلب کہ آواز کا آنا برا نہیں ہے. اب امام متوجہ کی یہاں گانا بج رہا ہے, یہاں برا کام ہو رہا ہے, امام رکے, اسی دوران ایک گھر سے کنیز نکلی جو کوڑا پھینکنے دم در رکھنے آئی تھی دروازے پہ, امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام. دیکھیں آئمہ طاہرین علیہ السلام ہدایت کرنا چاہتے ہیں, بعض اوقات آئمہ طاہرین ان کی جو اپنی آئیڈیالوجی ہے اس سے دست بردار نہیں ہوتے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آئیڈیالوجی چینج کرنا چاہتے ہیں. خدا کا جو تصور, قیامت کا جو تصور, ہدایت کا جو تصور ان کے پاس ہے, خدا نے جو ان کو عہدہ دیا ہے ہدایت کا, امامت کا, وہ اس سے دست بردار نہیں ہوتے, نہ اس سے نیچے آتے, لیکن لوگوں کی ہدایت کو بھی نہیں چھوڑتے, لوگوں کو بغیر ہدایت کے بھی نہیں چھوڑتے. ایک بات. دوسری بات اس چیز سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں, کو ایجوکیشن ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, کزن سے بات کرنی ہے, آپ کسی جگہ گئے ہیں, آفس میں گئے, ادارے میں گئے, نامحرم ہے. نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں, امام نے خود بات کی ہے. اگر کوئی انسان خود بات کرے نامحرم سے حرام نہیں ہے, بشرط یہ کہ گناہ کی بات نہ ہو یا گناہ کا مقدمہ نہ بنے آپ کی بات. مثلا کوئی انسان چاہے ہیلو ہائی کرے پہ کہے جناب آپ مثلا پتہ کیا ہے, چائے پہ آئیں گے نہیں آئیں گے, ٹیلی فون نمبر, یہ مقدمہ بن رہا ہے گناہ کا, مفسدہ اس میں. صحیح. اب ہمارے جو ہے وہ فیاضی صاحب جاتے یونیورسٹی, ان کو ذرا چوکنا رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ایسے نہیں ہیں, لیکن اذرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں. نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے, ضرورت ہے بات کیجئے, اس کی جو لمٹس ہیں اس کو اس کی رعایت کیجئے، اسے پورا کیجئے، بات کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں۔ امام ہو کر، ہادی اور رہنما ہو کر نامحرم عورت سے بات کر رہا ہے، خود بات کر رہا ہے، خود ابتدا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے۔ اب دیکھیں امام کے ایک ہی واقعے میں کئی ایسے نکات موجود ہیں جو راہ گشا ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو کہا ہے کہ تم بھی تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہو، معصومیت کا تصور ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بچہ معصوم ہے، کیوں کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتا، اس کا مطلب عصمت کا معصوم یعنی عصمت ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے کہ وہ عصمت جو ہے وہ یوں کہوں کہ قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا کردار نہیں ہے، اسے نہیں پتا نہ محرم کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، گانا کیا ہوتا ہے۔ عصمت کا تصور وہ ہے جہاں آپ کے پاس لذت گناہ ہو اور آپ اسے انجام نہ دیں، چھوڑ دیں، تو جتنا آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے آپ اتنے ہی زیادہ عصمت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ عصمت سے مرد وہ عصمت نہیں جو ائمہ سے مربوط ہے، لیکن کیا ہے، عصمت کا دریا وہی ہے، ہم اسی سے نزدیک ہوں گے جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے۔ بہرحال تو اب امام کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں پہلے اپنی آئیڈیالوجی بتاتا ہوں پھر تم سے سوال کروں گا، تم میری آئیڈیالوجی سمجھو پھر میں تمہیں جواب دوں گا، نہیں، اتنا وقت نہیں امام کے پاس کہ یہ ساری ڈائلاگز ہوں۔ امام نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے یقیناً آزاد ہے، اگر وہ کسی کا غلام ہوتا، نوکر ہوتا، ماتحت ہوتا، ملازم ہوتا، اپنی مرضی سے یہ سب نہ کرتا جو آج کر رہا ہے۔ امام نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کلام کیا ہے، کنیز نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق جواب دیا ہے۔ دیکھیں، اب دیکھیں فرق ہے، لیکن امام اسی آئیڈیالوجی سے ایک انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا ہاں اگر یہ کسی کا غلام اور بندہ ہوتا تو پھر یہ نہ کرتا۔ امام نے اپنی آئیڈیالوجی کے غلام کا جو تصور، عبد کا جو تصور، آقا کا جو تصور امام کے ذہنوں میں تھا، کیا ہوا، وہ امام نے اس کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن امام اسی سے کیا ہے، ایک وار کر جاتا ہے، وار کر جاتا ہے نہیں، فکروں کو بیدار کر جاتا ہے۔ امام نے کہا ہاں اگر یہ کسی کا غلام ہوتا، ماتحت ہوتا، عبد ہوتا، تو پھر یہ اپنی مرضی سے ہی کام نہ کرتا۔ اب یہ ڈائلاگ ہوئے تو کنیز کو دیر ہوئی، کنیز سے پوچھا دیر سے کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس کے چہرے پر عبادت کے آثار نمایاں تھے اور اس نے مجھ سے یہ سلام کلام کیا اور یہ سوال جواب کیا، یہ سمجھ گیا کوئی ہو نہ ہو، وہ امام منہ سے کالے، یہ بھاگا۔ اور اس کو اتنی دیر بھی نہیں لگائی کہ یہ جوتے پہنتا، ننگے پیر بھاگا، کیونکہ امام نے کہا اگر یہ کسی کا غلام ہوتا، عبد ہوتا، تو یہ کام نہ کرتا۔ سمجھ گیا کہ امام کا اشارہ کس غلامی کی طرف ہے، کس عبد اور عبودیت کی طرف ہے، سمجھ گیا۔ امام نے اپنی آئیڈیالوجی سے جواب دیا، کنیز نے اپنا، کنیز نے پہنچایا، پک کر لیا، اس نے بھاگا دوڑا، امام کے قدموں پر پہنچا، گرا اور معافی مانگی۔ چونکہ ننگے پیر تھا، ساری زندگی ننگے پیر رہا، اس لیے بشر حافی یا بشر حافی کا اہل بغداد ہے۔ جی بظاہر یہی معروف ہے، ابتدا میں اہل فسق و فجور تھا اور بعد میں اس نے توبہ کی ہے، اور علامہ ہیلی نے منہاج الکرامہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ علامہ ہیلی کہتے ہیں کہ جب وہ امام کی خدمت میں توبہ کے لیے پہنچا تھا تو پا برہنہ تھا، برہنہ پا تھا، جوتے نہیں تھے، اس لیے بشر حافی کے نام سے جو ہے معروف ہو گیا، بشر حافی یعنی جس کے پیر برہنہ ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں حافی جو ہے وہ کسی اور کو کہا جاتا ہے۔ خوب بہرحال تیسرے صوفی جو تیسری صدی میں گزرے وہ ہیں سری سقطی، یہ بھی اہل بغداد کے عنوان سے مشہور ہیں کہ اہل بغداد میں سے تھے، اور بشر حافی یا بشر حافی ہمارے یہاں بشر اصل نام ہے، معروف جو ہے وہ بشر حافی، اس لیے میں دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کے دوستوں میں سے تھے۔ سریه سقطی، سری سقطی، اور خلق خدا سے پیار و محبت کرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ 30 سال، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. انہوں نے ایک الحمدللہ کہا تھا ایک مرتبہ، اس پہ استغفار کیا انہوں نے الحمدللہ. کہتے ہیں ان کی ایک دکان تھی بازار میں، اس کپڑے کی کسی چیز کی بازار میں آگ لگ گئی. ان کو پتہ چلا کہ بازار میں آگ لگ گئی تو انہوں نے کہا میری دکان جلی؟ دکان تو نہیں، آپ کی دکان تک آگ نہیں پہنچی. انہوں نے کہا الحمدللہ. بعد میں انہوں نے سوچا کہ یار میں نے کہہ تو دیا الحمدللہ، یعنی میں دوسروں کی دکانیں جلنے سے راضی ہوں، صرف اپنی دکان نہ جلے میری، تو میں کہوں الحمدللہ، میں تو خود پرست ہوں، انا پرست ہوں، اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں میں. میری دکان کو نقصان نہیں پہنچا، میرا مال بچ گیا. تو مجھے جو ہے آیا میں اس فکر اور اس نیت کے ساتھ مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. اب انہوں نے سوچا اور کہا کہ یہ جو میں نے الحمدللہ کہا ہے میں اس پہ استغفار کروں. کہتے ہیں کئی سالوں تک انہوں نے استغفار کیا ہے. کہتے ہیں شبی دود خلق آتشی بر افروخ، ایک شب جو ہے ایک آتش جو ہے وہ بازار میں بھڑک اٹھی. شنیدم کہ بغداد نیمی بے سوخ، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آدھا بغداد جو ہے اس میں جل گیا تھا. یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود، مگر اس میں اسی دھوئیں اور آگ میں ایک شخص شکر کرنے والا بھی تھا کہ دکان ما از گزندی نبود، کہ ہماری دکان جو ہے وہ جلنے سے بچ گئی ہے. جہاں دیدے ای گفتش اے بل حویس، تھورا خود غم خیش بود و بس. ایک آواز نے، ایک حاطف غیبی نے اس کے دل میں آ کے کہا اے خواہش پرست انسان، تو کہ اتنا گرا ہوا ہے کہ تمہیں صرف اپنا غم ہے، دوسروں کا غم نہیں کہ تمہارا مال بچ گیا اور دوسروں کا جل گیا. پسندی کہ شہری بسوزت بنار، اگر خود سرایت بود برکنار. تم اس بات پہ خوش ہو رہے کہ پورا شہر جل گیا اور تم غم سے اور امتحان سے اور جلنے سے بچ گئے، تو اس پہ خوش ہو رہے ہو؟ آیا ہی کوئی خوشی کی بات ہے؟ اب یہ کیا ہے، یہ اشعار ان کا، ان کے نہیں ہیں، سعدی کے اشعار ہیں، یہ شیخ سعدی کے اشعار ہیں. بہرحال یہ سری سقطی جو ہیں کس کے شاگرد ہیں؟ معروف قرخی کے. معروف قرخی جنہوں نے امام رضا کا زمانہ بھی درد کیا ہے، اور جنید بغدادی کے مامو بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. جنید بغدادی کے مامو بھی استاد بھی ہیں. 245 یا 250 میں 98 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے سری سقطی کا. چوتھے جو ہیں، جو صوفی گزرے ہیں 3rd century کے، وہ ہیں حارث محاسبی. سے حارث، حارث چوتھی، 3rd century کے، 3rd century کے حارث محاسبی. یہ اہل مراقبہ تھے، اہل محاسبہ تھے، اور اہل سنت کے 4 اماموں، یعنی احمد بن، 4 اماموں سے ایک امام احمد بن حنبل کے ہم اثر تھے. چونکہ احمد بن حنبل علم کلام سے مخالفت رکھتے تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لہذا، اور یہ جو تھے علم کلام سے ان کی ایک آشنائی تھی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ہے ان کو لوگوں کا مخالفت کا سامنا تھا. 243 میں ان کا انتقال ہوا ہے. پانچویں جو شخصیت ہے وہ جنید بغدادی ہیں، ان کا بھی ایک نام ہے اور ان کو بھی ایک بڑے صوفیہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی صوفیہ کا لباس، جو خاص لباس وضع قطع ہوتی ہے، وہ انہوں نے نہیں پہنا، بلکہ علماء و فقہ کی طرح نارمل زندگی بسر کرتے تھے، خود پڑھے لکھے آدمی تھے. خاص وضع قطع انہوں نے اختیار نہیں کی ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ لوگ کہتے تھے تمہارے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کے لباس پہنتے ہیں، تم بھی جو ہے وہ انہی جیسے لباس پہنو. تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، اگر مجھے علم ہوتا کہ کوئی خاص لباس پہننے سے کوئی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، تو میں گرم گرم لوہے کا لباس پہنتا، یعنی میں وہ پہن لیتا. اگر لباس پہننے کی بات کر رہے ہو تو میں گرم لوہے کا لباس پہن لیتا کہ جو تم لوگ سمجھتے ہو کہ فلاں لباس پہننے سے کوئی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. نہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا لباس پہننے سے کوئی حقیقت میں اضافہ، علم میں، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو میں گرم لوہے کا لباس پہن لیتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو بات تھی، ایک قول مشہور ہے، لیس الاعتبار بالخرقت انما الاعتبار بالحرقت. توجہ رکھیے گا، لیس الاعتبار بالخرقت، لباس پہننے سے وضاقت السلام کی یاد کرنے سے اس کا کوئی اعتبار و حقیقت نہیں ہے. اعتبار و حقیقت کس چیز کی؟ بالحرقت، کہ تمہارا دل جو ہے خدا کے لیے کندن بن جائے، تمہارے دل میں اور تمہارے باطن میں ایک آنکھ روشن و عشق الہی کی، وہ در حقیقت اصل کام انجام دے گی. لباس تم فنا پہنو یا نہ پہنو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارے آتش عشق الہی جو ہے وہ روشن ہونی چاہیے، تمہارے درمیان محبت الہی کی آتش روشن ہونی چاہیے. 297 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور یوں کہوں کہ بہت ہی معروف ہیں، ذن نون بصری ذال سے، ذن نون، وذن نون اذ ذهب مغاضبا فظن بولا ذو، ذال سے نا، ذو یعنی صاحب نون. اب یہ الگ بحث ہے، خیر، یہ اہل مصر کے تھے اور فقہ میں مالک بن انس کے شاگرد تھے، اور ان کو جو ہے صوفیوں کا رئیس اور سردار کہا جاتا ہے. یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسائل عرفانی میں اصطلاحات رمزی اور اشارے کو بیان کیا، اشاروں کے ذریعے سے، رمز اور راز کے ذریعے سے ان مسائل کو بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگ جو ہے ان کو سمجھیں، لہذا کچھ اشارے انہوں نے بنائے تھے، خلق کیے تھے، ایجاد کیے تھے کہ اہل علم ان کو سمجھ سکتے. مثلا گونگوں کی زبان، لینگویج، وہ کون سمجھ سکتے ہیں؟ گونگے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا اب آپ کے ایسے کہیں، ہو بھی ایک اشارہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اشارہ، ایک ہے نا آج کل چل رہا ہے، ہیں سید کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کیا مطلب؟ یہ ایک اشارہ ہے، اب جو سمجھتا ہے وہی سمجھے گا، وہ کہے یہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، یوں کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا مثلا یوں، ٹھیک ہے، یہ ایک اشارہ ہے مثلا، یا مثلا ایک اشارہ آج کل سمجھا جاتا ہے لائک کرنے کو، انگوٹھا، یا ڈس لائک کرنا ہے تو ایسے، یہ اشارہ ہے نا. اب اگر مثلا آپ کہیں کہ یوں کریں کسی کو، کہیں یہ مجھے انگوٹھا دکھا رہا ہے، ٹھینگا دکھا رہا ہے. اکثر میں جب مذاق کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ لوگ ٹھینگے دکھائیں گے، ابھی کہنے کیا مطلب، میں نے کہا آپ لائک کریں گے تو کیا کریں گے، ٹھینگے دکھائیں گے. یہ ایک اشارہ ہے نا، اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو جانتا ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ناوارد لوگ ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں، صرف اہل فن اس کو سمجھیں. اور پھر آہستہ آہستہ یہ روش جو ہے وہ معمول پہ آ گئی اور رائج ہو گئی. اور کہتے ہیں تقریباً 240 اور 250 کے درمیان ان کا انتقال ہوا ہے، 40 سے لے کر 250 کے درمیان کسی مدت میں ان کا انتقال ہوا ہے. اب آتے ہیں ساتویں صوفی، وہ ہیں سہل بن عبداللہ تستری، سین سے تستری، تشتری ہوتا ہے تیز سے، اسی کو تستری کر لیں، سہل ابن عبداللہ تستری. یہ صوفیہ اور عرفا کے اکابرین میں سے شمار کیا جاتا ہے. ایران کا جو صوبہ ہے شوشتر، ٹھیک، وہاں کے رہنے والے ہیں. اور اچھا، کہتے ہیں کہ عرفا کا ایک فرقہ جو مجاہدت نفس پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں صرف نفس سے جنگ کرنا چاہیے، کسی اور چیز سے دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہمارا، یعنی ان کا ہم و غم ان کی تعلیمات کی بنیاد کیا ہے؟ نفس سے جنگ ہے. ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو سہلیہ کے نام سے، سہل سے سہلیہ یعنی آسان بنانے والا اس کو کہتے تھے. مکے میں ان کی ملاقات ذنون مصری سے ہوئی تھی، یہ 283 یا 293 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آٹھویں جو صوفی ہیں تیسری صدی ہجری کے، وہ ہیں حسین بن منصور حلاج. ٹھیک، یہ شیراز کا ایک علاقہ ہے، ایران کا جو شہر شیراز یا صوبہ شیراز ہے اس کے قریب ایک گاؤں یا قریہ علاقہ ہے اہل بیضہ، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن ان کی تربیت جو ہوئی ہے وہ عراق میں ہوئی تھی، وہیں پلے بڑھے، اور یہ اسلامی دور میں عرفا کے درمیان بہت ہی پر اختلافی شخصیت کے مالک ہیں. منصور وہی جن کے بارے میں جس سے کہا تھا کہ ان الحق کا دعویٰ کیا ہے، جی ہو وہی اختلافی ترین شخصیت کے عنوان سے معروف ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور فقہ نے ان کی تکفیر کا، ان کو قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا تھا. اور بلکہ مقتدر عباسی کے زمانے میں، عباسی خلیفہ مقتدر کے زمانے میں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. کہتے ہیں خود عرفا نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے راز کو فاش کر کے جو ہے غلطی کی ہے، بات عرفا نے کہا ہے. حافظ کہتے ہیں گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش آن بود کہ اسرار ہوئی دا می کر. کہتے ہیں کہ جو سر دار پہ لٹکایا گیا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ کہہ رہے ہیں گفت آن یار، یعنی وہ حلاج کو کہہ رہے ہیں کہ گشت سر دار بلند، کہ جو سر دار پر اونچا ہو گیا، لٹکا دیتے ہیں نا تو لٹک جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے. جرمشان بود کہ اسرار ہوئے دامے کا، جس کا جرم یہ تھا کہ وہ اسرار کو، رازوں کو ہوئے دا اور آشکار کرتا تھا. بعض لوگوں نے ان کو شعبدہ باز کہا کہ نہیں یہ صرف شہرت کے لیے خدا نخواستہ اس نے سارے کام کیے ہیں، لیکن بعض عرفا کہتے ہیں کہ نہیں یہ عارف نہیں تھا، ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی ابن یعنی حسین بن منصور حلاج اور بایزید بستامی کی باتوں سے کفر کی بو آتی ہے، شائبہ ملتا ہے ہمیں. اب یہ پھر بعد میں تفصیل ہے اس میں، ہم ڈیٹیل نہیں دیے، یعنی بہرحال کافرانہ باتیں کرتے ہیں، کچھ ہے گڑبڑ ہے ان میں. لیکن عرفا جو ہیں ان کو شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ 306 یا 309 میں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے. اب آتے ہیں چوتھی صدی ہجری کے صوفیوں اور عرفا کی طرف، جن میں سے پہلی شخصیت کیا ہے؟ ابو بکر شبلی، شبلی کے نام سے معروف ہے ان کا ایک نام ہے. یہ جنید بغدادی کے شاگرد ہیں، ابو حسین بن منصور حلاج کے زمانے کو بھی انہوں نے در کیا ہے. عرفا میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، اہل خراسان ہیں، ٹھیک ہے. اور روضات الجنات نامی کتاب میں مختلف اشعار عارفانہ ان سے نقل کیے گئے ہیں، اور خود ایک بہت بڑے عارف ہیں خواجہ عبداللہ انصاری، انہوں نے کہا ہے یہ وہ شخص ہیں کہ جس نے رازوں اور اشاروں میں بات کی ہے. معذرت چاہتا ہوں، جس نے سب سے پہلے رازوں میں اشاروں میں بات کی وہ ذنون مصری ہیں، اور جنید بغدادی نے آ کر ذنون مصری کے اشاروں والے علم عرفان کو ایک نئی ریفارم کی شکل میں مرتب کیا ہے، اور اس کو ایک جہد دی ہے، کتاب لکھی، تالیف کی. لیکن جب شبلی کا زمانہ آیا تو شبلی اس کو گلی کوچوں میں لے گئے، ممبروں پہ بیان کیا ہے. شبلی جو ہیں 334 یا 344 میں 87 سال کی عمر میں، 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ ابو علی رود باری، ابو علی رود باری. رود باری کون ہے؟ یہ انوشیروان ایک بادشاہ ہے ایران کا، اس سے ان کا سلسلہ ملتا ہے، ساسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جنید بغدادی کے مرید ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ شریعت، طریقت اور حقیقت کو ساتھ ملانے والے ہیں. بعض لوگ تھے جو شریعت کو مانتے تھے، بعض طریقت کو، بعض حقیقت کو، صوفیہ کی قسمیں ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ تھے کہ تینوں کو مانتے ہیں. پھر تیسری شخصیت جو ہے وہ ہے ابو نصر سراج طوسی. ابو نصر سراج، ہاں سراج طوسی، صاحب کتاب ہے اللمع. یہ لمع جو چھوٹی ہے سے لمع جو لکھی جاتی ہے، وہ لمع نہیں، شہید ثانی شہید اول کی کتاب اللمع، لام میم این لمع، ٹھیک ہے نا. یہ در حقیقت انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جس میں عرفا اور عرفان و تصوف کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں. 378 میں یہ طوس میں یہ رہتے تھے، اور طریقت کے بہت سارے مشائخ اور علماء اور پیروکار جو تھے ان کے بلا واسطہ یا باواسطہ ان کے شاگرد تھے. اور در اچھا چوتھی شخصیت ابو فضل سرخسی، سین سے سرخسی، یہ بھی خراسان کے شاگرد تھے، ابو نصر کے سراج تھے، ابو الفضل سرخسی اہل خراسان ہیں، ابو نصر سراج طوسی کے شاگرد ہیں، اور بہت سے عرفا کے استاد ہیں جن میں ابو سعید ابو الخیر شامل ہیں. 400 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک. چار پانچویں شخصیت ابو عبداللہ کی ہے، ابو عبداللہ رود باری، ٹھیک ہے. یہ ابو علی رود باری کے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، اور ان کو شام و سوریہ کے علاقے میں بڑا مقام ہے، اور ان کو وہاں کا ہیرو اور عارف تصور کیا جاتا ہے. 369 میں ان کا انتقال ہوا ہے. چھٹی شخصیت جو ہے وہ ہے ابو طالب مکی. خوب، مکی، ان کی شہرت اور ان کا نام کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی عرفان و تصوف میں، جس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے قوت القلوب، قوت القلوب. اور اس کو عرفان و تصوف کی بڑی پرانی اور گہری اور مستند اور بنیادی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے. خوب، کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں یہ جبل ایران کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ چونکہ زیادہ تر مکے میں رہے ہیں لہذا ان کو مکی کے نام سے، ابو طالب مکی کے نام سے معروف ہیں. اور 358 یا 386 میں جو ہے، 385 یا 386 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ 6 عرفا ہیں. قرن چہارم چوتھی صدی کے ابو بکر شبلی، ابو علی رود باری، ابو نصر سراج طوسی، ابو الفضل سرخسی، ابو عبداللہ، اور چھٹے ہیں ابو طالب مکی کہ جو 385 یا 386 میں ان کا انتقال ہوا ہے. بس یہیں تک رکھتے ہیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک چھوٹا سا دور ہے کہ جس کو ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ان عرفا در حقیقت نے کیا دور گزارا ہے، کیسی کیسی شخصیات تھیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آئمہ اہل بیت سے قریب تھے، کچھ وہ ہیں جو بالکل قریب نہیں تھے، کچھ وہ ہیں جو بعض اوقات یوں کہوں کہ بہت دور تک اپنے آپ کو رکھتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے. بہرحال تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنی سیٹنگ میں اور کلاس میں جو ہے وہ پھر پانچویں صدی کے عرفا کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد چھٹی صدی، اور پھر آ جائیں گے دسویں صدی تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل بحث ہماری شروع ہوگی، وہ ہے خود عرفان کے بارے میں کہ عرفان کی منازلیں کیا ہیں، مقامات کیا ہیں، کس طرح اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. بر محمد والے محمد صلوات.